sto storia. چیزیں ہیں جو بہت بڑی نعمت ہے. واپس اللہ نے لکھا ہے کہ دو نعمتیں اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے, اس کا متبادل نہیں, اس کا متبادل کوئی نہیں. ایک ایمان کی نعمت ہے, اس کا کوئی متبادل نہیں. اگر ایمان نہیں ہے تو کفر ہے, اور کفر یہ نہایت شقاوت کی بات ہے, بدبختی کی چیز ہے. توبہ نہیں کرے گا تو خلود فی النار کا حکم ہے, توبہ نہ کرے تو آدمی کے لیے ہمیشہ کی جان. ایک ایمان کا ملنا آدمی کے لیے بڑی نعمت ہے, اور دوسری چیز ہے جس سے اللہ نے جو سب کو نوازا ہے وہ علم ہے. چیز وہ کیا ہے؟ علم. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ نسبت عطا فرمائی, اور یہ نعمت مجھے آپ سب کو تعالیٰ شان نے اپنے کرم اور اپنے فضل سے عطا فرمائی. اللہ نے اس کے لیے ہمارے خاندانوں میں سے, ہمارے سماجوں میں سے ہمارا انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا, پسند کیا, چنا علم کے لیے, کیونکہ یہ ہر قصور ناقص کو نہیں دیا جاتا ہے. جیسے نبوت ہوتی ہے, نبوت اس کے لیے انتخاب ہوتا ہے, یہ ہر قصور ناقص کو نہیں دی جاتی ہے, بلکہ نبی کی چاہت پر بھی اس کو نبوت نہیں دی جاتی. نبی بننے سے پہلے نبی کو بھی علم نہیں ہوتا ہے کہ میں نبی بنوں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ قوموں میں افراد کا انتخاب کرتا ہے, اور اس کے اندر کوئی جوہر اللہ دیکھتا ہے مال کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ مال کی بنیاد پر یہ چیزیں نہیں دیتا ہے, حکومت کی بنیاد پر نہیں دیتا ہے, کسی ذاتی ہنر کی بنیاد پر اللہ نہیں دیتا ہے. اللہ شانہ کے اندر کی کوئی شان کی اپنے انتخاب کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے. نبوت اس لیے مکے کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آتی, اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا تھا. یہ طائف اور مکہ کے سب سے زیادہ رئیس اور مالدار ولید ابن مغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نبی نہیں بنایا, اس پر اعتراض کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے جس کے پاس سرداری ہو, قوم کی ریاست ہو, چودراہٹ ہو, وہ نبی بننے کے قابل ہے, یا جس کے پاس مال کی ایک کافی وافی مقدار ہو. ولید کے پاس یہ چیزیں تھیں. قرآن نے کہا وہ جعلت له مالا مردودا, بے شمار مال اللہ نے اس کو دے رکھا. مکے سے طائف جاتے ہوئے سڑک کے دونوں کناروں کے جو باغات تھے اس کے مالک تھے, سالانہ 1 کروڑ دینار کی اس کی انکم تھی. 10 بیٹے تھے, حضرت خالد کسی کا بھی انہیں کے بیٹے ہیں. 10 بیٹے, دو کو ایمان نہ سکتا, ولید کو اور خالد کو. جعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا ومهدت له تمهیدا, ہر قسم کا سامان اللہ نے اس کو مہیا کر دیا. تو قریش کی نظر اس پر تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے, آپ کے پاس تو مال بھی نہیں تھا. نکاح کے وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے مال, آپ کے نکاح کا مہر بھی آپ کے چچا ابو طالب نے ادا کیا. خطبہ نکاح کا چچا نے پڑھا, مہر بھی ادا کیا. لیکن اللہ تعالیٰ شانہ کی یہ سنت نہیں, یہ سنت نہیں. ہم سب کو اللہ کا احسان ماننا چاہیے, کرم ماننا چاہیے. اللہ نے اس علم سے ہمیں آپ کو نوازا ہے اور ہماری نسبت اس کے ساتھ ہے. بہت بڑی بات ہے. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باب العلم میں یہ روایتیں لکھی ہیں کہ علماء کو علم اس لیے نہیں دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں عذاب کرے. علم اس لیے نہیں دیا جاتا ہے ان کو عذاب دیا جاتا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا, پوچھا کیا گزری, کہا حق تعالی شان ہوں کی بارگاہ میں مجھے کھڑا کیا گیا, میں ڈر رہا تھا, کانپ رہا تھا. تعالی شان ہوں نے اپنے ہاتھ کو میرے کندھے پر رکھ کر کہا, محمد ڈر مت, کانپ مت, اگر تجھ کو عذاب دینا ہوتا تو میرا علم میں تجھے نہیں دیتا, تجھے عذاب دینا ہوتا تو اپنا علم تجھے نہیں دیتا. امام یوسف آپ کے ساتھ یہ استاد کہاں ہے, ہم اس سے دو درجے آگے ہیں, درجات جنت کے اس سے دو درجے آگے ہیں. امام ابو حنیفہ کہاں ہے, فرمایا وہ تو اعلی علیین میں ہے. وہ کہاں پر ہے, اعلی علیین میں, ان کا تو مقام و درجہ پوچھو مت. یہ کس بنیاد پر تھی, اس کی بنیاد علم. تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص خزانے سے اپنے خاص بندوں کو منتخب کر کے دیتا ہے, کھانا پینا سب کو دیتا ہے, کھانا پینا پنگی چماروں کو بھی دیا جاتا ہے, اس سے اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا. لیکن اس علم کو دینے کے لیے افراد منتخب ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے کوئی استقبال کی جماعت نہیں کی, ادھر آج ان کو تعلیم کے حلقے میں اس کے لیے افراد منتخب ہوتے, افراد اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کے لیے افراد چنے جاتے ہیں. جب یہ نعمت دی جاتی ہے تو میرے بھائیوں ہر نعمت کا ایک حق ہوتا ہے, ایک تقاضا ہوتا ہے. ہر نعمت کا ایک حق تقاضا ہے. ایک آدمی کو حکومت دی جاوے تو حکومت دیے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ آدم حاکم اپنی حکومت میں انصاف سے برتے, نہ ظلم کریں نہ ظلم ہونے دیں, عرضی حق کو اس کا حق دیں, تب تو یہ حکومت اور اس کا حاکم بنا اس کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. دنیا میں لوگوں کی راحت کا اور دعاؤں کے لینے کا ذریعہ ہے. کہ منصف حاکم بادشاہ کو ہر کوئی پسند کرتا ہے, لوگ اس کی زندگی کی دعائیں کرتے ہیں. میت بھی کیا کرتی ہیں, اس کی زندگی کی دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ اس کی زندگی میں برکت دے. اللہ نے حکومت دے رکھی ہے, اس حکومت کے ذریعے سے اس کے ذمے جو تقاضے تھے وہ تقاضے پورے کر رہا ہے. دنیا میں لوگوں کو اس سے راحت پہنچتی ہے, اس کی حکومت سے خیر پھیلتی ہے, انصاف پھیلتا ہے, امن پھیلتا ہے. کیونکہ اس کی حکومت حق نہیں ہے, اس کی حکومت کی ذمہ داری اس کے ذمے یہی ہے. ایسا کرے, ایسا نہیں کرے گا تو لوگوں کی بد دعا کا یہ حقدار بنے گا, لوگ بد دعا کریں گے, یہ مر جانا جلدی تو بہت اچھا ہے اور آخرت میں پکڑ کا ذریعہ ہے. آخرت میں کیا بولو, اللہ کی پکڑ کا ذریعہ ہے. اور نیکی کے ساتھ ہیں, بھلائی کے ساتھ ہیں, حقوق اور تقاضوں کی ادائیگی کے ساتھ ہیں. حدیث میں آتا ہے نا, سات آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگے, اس میں سلطان العادل حکیم ہے, بادشاہ ہے, لیکن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہے. کیوں, حکومت اور مملکت کا اس نے حق ادا کیا, اللہ نے دی حکومت. سمجھے نا, یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, وطن جو بھی منتشا جس سے چاہتا ہے اللہ چھین لیتا ہے. ایسے ہی مال ہے, مال نعمت ہے اللہ تعالیٰ, کم ہو یا زیادہ یہ اللہ کی نعمت ہے. اس کے اپنے تقاضے ہیں کہ آدمی اس مال میں اپنے حق کے ساتھ اللہ نے جتنے دوسرے حقوق اس کے ذمے رکھے ہیں ان حقوق کو ادا کرے. ان حقوق کو کیا کرے گا بولو؟ ادا کرے. اس میں بخل بھی نہیں کرے گا اور اس میں اسراف بھی نہیں کرے گا. اگر بخل کرے گا تو بھی کیا ہوگا؟ یہ دوزخ میں جائے گا, پکڑ کا ذریعہ ہے. اور فضول خرچی کرے گا تو یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ پکڑ کا ذریعہ ہے. اور اس کے حق کو ادا کرے گا تو اللہ اس کے مال میں برکت دے گا. اور جن جن تک اس کا مال پہنچے گا, چاہے حق کے راستے سے, صلہ رحمی کے راستے سے, یہ سارے اس کے لیے کیا کریں گے؟ دعائیں کریں گے. ایک تو حق ہے کہ زکات دیں, صدقے کی طرف دیں, باپ کا خرچہ دیں, یہ بچوں کا خرچہ دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی اپنے اقارب پر صلہ رحمی کر دیں, اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی برتے مال کے ذریعے سے. تو اللہ عمر میں برکت دیتا ہے. حدیثوں میں جو آدمی صلہ رحمی کرے گا کیا ہوگا؟ اس کی عمر میں برکت ہوگی. اور کیا ہوگا؟ کہ اللہ اس کے نشانات قدم کو لمبے زمانے تک باقی رکھے گا. کیا مطلب؟ اس کی عمر میں برکت, رزق میں برکت. کیوں؟ مال سا نعمت, اس نے اس کے تقاضوں کو پورا کیا. ایسے میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, علم اللہ کی نعمت ہے. یہ حکومت سے اور مال سے بڑھ کر نعمت ہے. حکومت سے اور مال سے بڑھ کر نعمت ہے. مال تو آج ہے کل نہیں ہے, حکومت آج ہے کل نہیں ہے, لیکن علم جس کو لے لیا ہے یہ سینے سے غائب نہیں ہوتا ہے, الا کہ کوئی آدمی محروم ہو جائے اپنی شقاوت سے. بہت بڑی دولت ہے. اس کے کیا حق ہیں ہم پر؟ اس کے دو حق ہم پر ہیں. اس کے ہم پر کتنے حق ہیں؟ دو حق ہیں. اس علم کے جو تقاضے ہیں اپنی ذات سے اس کو پورا کیا جائے. اس علم کے تقاضوں کو کیا کیا جائے؟ پورا کیا. جس کو استقامت کہتے ہیں, پابندی کہتے ہیں, کہ جو میں نے پڑھا ہے وہ اپنے لیے پڑھا ہے, میرے لیے میں نے پڑھا ہے, کہ میری زندگی میں میرے پڑھے ہوئے علم کے مطابق عمل سے مطابقت ہونی چاہیے. عمل سے کیا ہونی چاہیے؟ مطابقت ہونی چاہیے. اس لیے نبیوں کو بھی اس کا حکم تھا کہ جو علم ہم آپ پر اتار رہے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ. مستقیم کما امر, جو چیزیں دی گئی ہیں اس پر جمو, پابندی کرو. جیسے نبی اپنے علم و عمل سے اپنی امت کے لیے اسوہ اور قدوہ ہوتا ہے, ایسے ہی علماء کی جماعت انبیاء کے بعد اپنے اپنے لوگوں کے لیے اپنے علم و عمل سے کیا ہوتی ہے؟ اسوہ اور قدوہ ہوتی ہے. چاہے میں آپ اپنے آپ کو اسوہ اور قدوہ سمجھیں یا اپنی غفلت سے نہ سمجھیں, لیکن اہل علم کی جماعت اپنے اپنے سماجوں میں اپنے اپنی قوم کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں کے لیے اسوہ ہوتے ہیں, قدوہ ہوتے ہیں, اپنے علم اور اپنے عمل سے. اس علم کا تقاضا ہے. یہ علم بنو اسرائیل کے پاس بھی, لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو اس علم کے تابع نہیں کیا. اس علم کو تھوڑے لوگ تھے, منہم امت مقتصدہ, تھوڑے لوگ تھے جو اعتدال پر تھے. اور زیادہ ان کے علم اہل علم کا طبقہ وہ تھا جو فسق میں پڑا ہوا تھا. تو قرآن نے کہا وہ کثیر منہم فاسقون, ان میں سے بیشتر فاسق. اور یہ علم صحابہ کے پاس بھی تھا. یہ علم کس کے پاس تھا بولو؟ صحابہ کے پاس تھا. لیکن صحابہ کی زندگیاں اس علم کے تابع تھی, اس لیے وہ امت کے لیے رہبر بن گیا. صحابی کا نجوم, میرے صحابہ ستاروں کے معنی تھے. کیا چیز ان کی قابل اقتداء ہے؟ ان کا علم, ان کا عمل, ان کا تقویٰ, ان کا اعتدال, ان کا احتساب, ان کی عبادتیں, ان کی معاشرت, ان کے معاملات, ان کے اخلاق, ان کے حقوق, ان کی تبلیغ دعوت, دین کے لیے مر مٹنا. دین کے لیے کیا کرنا؟ مر مٹنا. یہ اقتداء صحابی کا نجوم, کہ جس علم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لیا, زندگیوں کو اس علم سے تابع کر دیا. تابعداری میں زندگی آ گئی, اس کی زندگیوں میں تقوی آ گیا, اطاعت آ گئی, اتباع آ گئی, زندگی کے ہر شعبے میں اتباع سنت آ گئی. عبادات میں بھی نمونہ تھے. حرم میں ایک مرتبہ پانی بھر گیا, اطاف میں بہت پانی, بہت پانی. عبداللہ ابن زبیر مشہور سے عبادت گزارے, انہوں نے اس حال میں تیر کر مطاف میں طواف کیا. ایسا تیر کر مطاف میں طواف, ایسی نماز پڑھتے تھے کہ اگر ان کے سر کے اوپر چڑیا ان کو کوئی پتلا سمجھ کر, اسٹیچو سمجھ کر ان پر آ کر بڑھ جاتے. زہد و عبادت, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت بولے والے بھی تھے, ہوشیار تھے. 100 غلام تھے ان کے پاس, 100 الگ الگ بولی بولتے تھے, ہر ایک کی زبان الگ تھی. عبداللہ ابن زبیر سب کی زبانیں جانتے تھے اور ہر غلام سے اس کی زبان میں بات کرتے تھے, اتنے ہوشیار. بہادر بھی بہت تھے. کیا تھے؟ تاریخوں میں لکھا جب یہ پیدا ہوئے تو یہ سب سے پہلے جو بولنا سیکھے تو وہ لفظ تھا سیف, سیف تلوار, تلوار. لوگ کہتے تھے جس کا اس سے مقابلہ ہوگا اس کے لیے تو تباہی ہے, جس کا اس سے مقابلہ ہوگا. کیونکہ لاڈلے سے ہجرت کے بعد مدینہ میں یہ مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہوئے. یہود نے افواہیں چلائی تھی, ہم نے مہاجرین پر جادو کر دیا, ان کی اولاد پیدا نہیں ہوگی. ان کی پیدائش پر مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوفیزہ بھائی کے بیٹے تھے, زبیر ان کے والد حضرت صفیہ کے بیٹے تھے. حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی تھی, حضور کے بھتیجے لگتے تھے. تو صحابہ نے اس علم کو اللہ کے نبی سے لیا, ہر شعبے کا علم لیا, اور اس کو اپنی زندگیوں کو کیا کر دیا؟ اس علم کے تابع کر دیا. یہ علم ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا, فلاح و بہبودی کا ذریعہ بن گیا, دنیا آخرت کی سرخ روئی کا ذریعہ بن گیا. بنو اسرائیل کے علماء نے اپنی زندگی کو اپنے علم کے تابع نہیں کیا تو وہ فسق میں پڑے, تو پھر کیا ہوا؟ یہ علم ان پر وبال بن گیا, ان پر کیا بن گیا؟ اور یہ لعنت کے حقدار ہوئے. حضرت داؤد علیہ السلام نے, عیسیٰ علیہ السلام, پیغمبروں نے ان کے لیے لعنت کی, اللہ نے ان پر لعنت کی. اس لیے حق سامنے آیا تو قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. اس لعنت کا نتیجہ یہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر بھی ان میں بیشتر ایسے لوگ تھے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی نشانیوں کے مطابق پورے یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. لیکن وہ لعنت تھی کہ علم کو اپنی زندگیوں کو علم کے تابع نہیں کیا تھا, علم الہی کے تابع نہیں کیا تھا. جس کی وجہ سے خدا پاک نے ان کے دلوں پر سختیاں پیدا کر دی, اور سختی کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ پر ایمان لانا اکثریت کو نصیب نہیں ہوئی. کچھ لوگ تھے سلمان فارسی جیسے, کچھ تھے عبداللہ ابن سلام جیسے, ان کو نصیب ہو گئے, اکثریت محروم رہی. اکثریت کیا رہی؟ محروم. تو میرے بھائیو یہ علم میرے آپ کے پاس, یہ ہم سے کیا چاہتا ہے بولو؟ اتباع چاہتا ہے, اقتداء چاہتا ہے, ہماری زندگیاں شریعت سنت کے مطابق ہوں, ہماری عبادتوں کا رخ صحیح ہو, تاکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے اسوہ بنے, قدوہ بنے. ہماری عبادتیں بھی ایسی ہوں, بڑی صاحب نماز میں پہلے آنے چاہیے, کہاں آنے چاہیے بولو؟ مسجد میں پہلے آنے چاہیے. سنت سے موقع غیر موقع, یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں, غیر موقع اور مستحب ہونا وہ تو علماء نے دلیل کے اعتبار سے لکھا ہے, یہ تھوڑا ہے کہ نہ کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تسبیحات فاطمہ پڑھنا مستحب ہے. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے یہ سنا کبھی اس کو نہیں چھوڑا. دلیل کے اعتبار سے فرض واجب تو نہیں ہے, مستحب ہے, وہ تو اس کا حکم ہے. حکم کے لیے فقہا نے یہ درجات لکھے ہیں, یہ تھوڑی ہے کہ سنت مستحب کو نعوذ باللہ نظر انداز کر دیا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں امت فرائض کی پابند ہو, تو ہمارے مولوی صاحبوں کو تو بولو سنتوں کا, نفلوں کا, مستحبات کا, اشراق کا, چاشت کا, عوابین کا اپنی زندگی کے اندر اہتمام کرنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں امت فرائض پر آ, تو ہمیں خالی فرائض پر اقتداء نہیں کرنی ہے, بلکہ کیا بولو فرائض سے دو قدم آگے جو نماز نوافل اور مستحبات کے درجے میں ہیں, یہ چیزیں عملی طور پر میری زندگی میں ہوں. کیونکہ میرے علم کا تقاضا یہ ہے, میں نے اشراق کی بڑی فضیلت سے بڑی فضیلت پڑھی ہے, تو فضیلت برائے فضیلت نہیں, وہ پڑھنا برائے پڑھنا نہیں, وہ پڑھنا کس کے لیے بولو؟ عمل کے لیے. چاش کی فضیلت میں نے پڑھی ہے تو چاش کے فضائل میرے ذہن میں ہیں, تو وہ چاش کا عمل بھی میری زندگی میں, عوابین کا عمل, رات کو اٹھنے کا عمل, قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی میری زندگی میں, تسبیحات کا اہتمام میرا ہو, میرا اللہ سے دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام ہو. کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں کتاب الادعیہ نہ ہو. درسوں میں تو پڑھنے کے زمانے میں اس سے گزر جاتے ہیں, جو آیت وہ سب باپ گزر جاتے ہیں, لیکن میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں زندگی کا حصہ بننی چاہیے. صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا جب جا کر بات کے لوگوں کو سنایا اور سمجھایا. یہ چیزیں صحابہ کے نزدیک محتم بھی شان تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی دعائیں, اجتماعی دعائیں, موقع کی دعائیں, اس کو انہوں نے یاد رکھا اور بات کے مجمع کو بتایا. تو صحابہ نے بتایا اس لیے نہیں کہ پیچھے کا مجمع بھی دوسروں کو بتاتا پھرے, بلکہ صحابہ کی زندگیوں کے اندر بھی اس کا خود ذاتی طور پر اتنا ہی اہتمام, ذاتی طور پر اتنا اہتمام, اندر سے اتنا یقین, اتنا اہتمام عبادت کا دین, کیونکہ یہ اس کا تقاضا تھا کہ زندگیوں کو عبادتوں کو اتباع سنت کے ساتھ بنائی جائے, یہ علم کا تقاضا ہے. عوام پڑھے عشاء کی 17 اور مولوی صاحب پڑھے 9, چلے؟ عوام پڑھے کتنی نہیں بولو؟ 17, اور مولوی صاحب پڑھے, ہونا کیا چاہیے؟ لاہور کی ہم 10 پڑھتے ہیں, وہاں پوری 12 پڑھ کے نکلتے ہیں. اصل میں لوگ جلدی آ جاتے ہیں کہ اصل سے پہلے کی 4 سنتیں غیر مقدہ پڑھیں, اور مولوی صاحب فنان سے آتے ہیں مقدہ ہے نا, کہ نہیں پڑھے تو چلے. حالانکہ سب چیزوں کے فضائل ہیں, سب چیزوں کے کیا ہے بولو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رحم کرے اللہ تعالیٰ اس ساتھی پر جو عصر کے پہلے کی چار رکعت سنتوں کو پڑھے. حضور کی دعا ہے ساتھی کے لیے. ہم عبادتوں میں اپنے لوگوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے سماج کے لیے, خاندان کے لیے کیا بننے چاہیے بولو؟ اسوہ قدوہ بننا چاہیے. ہم نے 10 سال یہ چیزیں پڑھی ہیں تو میرے بھائیوں خالی سند حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھی. ہماری معاشرت, ہمارا رہن سہن سمجھے یہ سنت کے مطابق. ایک تو سماج, جس سماج کے میں آپ ہیں اس سماج کے جینے کا رہن سہن کا ایک طریقہ ہے, اور ایک وہ چیز ہے جو میں نے آپ سے پڑھی, معاشرت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی معاشرت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ کی معاشرت جو ہم نے آپ نے پڑھی, کہ جس کی بنیاد احسان پر ہے, صلہ رحمی پر ہے, درگزر پر ہے. یہ معاشرت ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے, اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی, اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی, خاندان اور کٹمب کے لوگوں کے ساتھ بھی. ان کی معاشرت کو صحیح کروا. ہر سماج کے اندر اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں, شادیاں آتی ہیں تو ان کے طریقے ہوتے ہیں. ابھی اسی خاندان میں 2-4 مولوی صاحب ہیں, وہ بھی شادی جب سماج جس ڈھنگ سے کرتا ہے اس کو ہونے دے, دیکھتے رہیں. ہمارا سماج کا یہ طریقہ ہے, ہمارا سماج نو اور طریقوں سے کافی ریتے ہمارے سے الگ نہ تھا. بھائی مولوی صاحب آپ نے علم کس کے لیے پڑھا؟ آپ کے علم سے آپ کے سماج کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ بتلاتے ہیں یہ چیزیں جائز ہیں, یہ چیزیں ناجائز ہیں, یہ چیزیں صحیح ہیں, یہ سب چیزیں فضول خرچے ہیں, اس کو بند کرو. یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہے جو ہوتا ہے ہونے دو, چلنے دو, آنکھ بند کر کے اس کو بس سنتے رہو, ایسا نہیں. یہ مداہنت بھی دین ہے. یہ عند اللہ قابل گرفت ہم رہے. عند اللہ کیا ہے؟ قابل گرفت. ہمارے اکابرین کی آپ زندگیاں پڑھیں, سوانے پڑھیں. حضرات بھی اپنے اپنے سماجوں سے آتے تھے, ان کے یہاں بھی بہت سی چیزوں کے الگ الگ طور طریقے تھے, لیکن جب ان کے اپنے یہاں معاملہ آیا تو کہ نہیں. مولوی صاحب کے گھر کی شادی بھی مسلمانوں کے لیے اسوہ ہونی چاہیے. میرے بیٹے کا ولیمہ ہو یا میری بیٹی کی شادی ہو, یہ بھی کیا ہو بولو؟ اسوہ ہو, قدوہ ہو, تاکہ سماج کے سارے لوگوں کے لیے کیا بنے؟ راستہ بنے. ہمارے ایک مولوی صاحب تھے, کہنے لگے میری بچی کی شادی کی بات آئی تو گھر میں تھوڑی باتیں ہوئی, جیسے یہ ہوتی ہیں کہ بارات آتی ہیں, نکاح ہوتا ہے, رخصتی ہوتی ہے, بچی والوں کی طرف سے کھلانا پلانا ہوتا ہے بارات والوں کا, یہ ہوتا ہے. ہم مولوی صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ سب چیزیں نہیں, مسجد میں اثر کے بعد 2-5 دن پہلے نکاح ہوتا ہے, اور جس دن رخصتی ہوگی میں اپنی بچی کو آپ کے یہاں چھوڑنے آؤں. اس سے کہا, لڑکے والوں سے کہا, تو ان کا مشورہ کر دیں, ٹھیک ہے کل آپ مشورہ. اپنے گھر میں انہوں نے اپنے گھر والوں کا, بھائیوں کا, بہن کا, والدین کا, سب کا ذہن بنایا, ابھی دیکھو یہ شادی ہوتی, ان سب کی طبیعتوں پر تھوڑا بوجھ پڑا. یہ بتانو کھاتے لوچے تو اپنے کھوڑاؤ پڑسے نہیں, یہی سوچ ہوتی ہے. بتانو کھاتے لوچے تو اپنے کھوڑاؤ لاوے تارے اپنے بدھ آؤ کروانو کے. مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی ان کا کھایا اس لیے کھلانا, یہ تو کھلانا اللہ کے واسطے نہیں ہوا, یہ کھلانا بھی کیا بولو, نام و نمو شہرت کے لیے ہو گئے. ایسے کھلانے پر بھی اجر کہاں سے ملے گا؟ سمجھا ہے؟ اپنے گھر کے لوگوں پر بیٹھے, 2-3 دن گھر کی طبیعت پر سب پر بوجھ پڑا. مولوی صاحب بھی دعا کرتے رہے کہ اللہ مسئلہ آسان کر دے. تو گھر میں مین ان کے والدین تھے, والدہ تھی, ان کے دل دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی, یعنی یہ جو کہہ رہا ہے بالکل کمپلیٹ کہہ رہا ہے, صحیح کہہ رہا ہے, ایسی شادی ہو. اور وہ سامنے جہاں تھے وہ بھی اچھے لوگ تھے, وہ کہہ رہے تھے مولوی صاحب ایسا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بارات نہیں, دھمال نہیں, کچھ نہیں, تو بھائی ٹھیک ہے سلوات نکاح پڑھ لو, چوارے تقسیم کر دو, وہ جس دن کہیں گے اس دن اپنے رخصتی قبول کر لیں گے کہ وہ اپنی بچی کو آ کر چھوڑ دے ہمارے یہاں. ولیمہ ہمارا حق ہے, ہم کر دیں گے. اپنے مہمانوں کو بلائیں گے, رشتے داروں کو, تو یہ نئے نئے ویوہی بنے ہیں ان کو بھی بلا لیں گے, سمدھی بنے ہیں ان کے گھر والوں کو بلا لیں گے. صحیح طریقہ یہ ہے, اس میں خیر اور برکت ہے. وہ گھرانا سامنے سمجھتا تھا, وہ سارے بھائی جمع ہوئے, مشورہ کیا, اور تیسرے چوتھے دن انہوں نے میسج کروایا کہ ٹھیک ہے آپ جیسے کہتے منظور. چنانچہ کمولی صاحب کہنے لگے کہ اثر بعد میری بیٹی کا نکاح ہوا, اور نکاح ہونے کے بعد پھر کیا ہوا کہ چار پانچ دن کے بعد, تھوڑے دنوں کے بعد پھر رخصتی کی تیاریاں ہوئی, اور رخصتی کا سارا سامان ہو گیا, تو میں نے کہلوا دیا کہ بھائی یہ دن میں بولے ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تک آپ مہینے پہلے خبر کرنا تاکہ ہم کو بھی ولیمے کی تیاری کرنے میں آسانی رہے, ہال بک کرنا یہ سب کرنا, اطلاع کر دی تاریخ. ہو گیا ولیمہ, شادی ہو گئی. اب یہ چیز نئی تھی سماج کے لیے, ولی صاحب کے گھر میں ہوئی, اڑوس پڑوس لوگوں نے دیکھا. ولی صاحب نے اتنا کیا کہ بھائی وہ جس دن رخصتی تھی تو 200-250 عورتیں جمع, جیسے رخصتی کے موقع پر اڑوس پڑوس کی عورتیں, رشتے دار, بچیاں دلہن کے لیے رخصتی کے موقع پر جمع ہو جاتی ہے ہر جگہ پر. تو گرمی کا زمانہ تھا, کچھ ٹھنڈے کا انتظام کر دیا عورتوں کے لیے, بھی ٹھنڈا پینا, تو گھر میں آئی تو پلا گئی. لیکن جتنی عورتیں آئی تھی نا, کیونکہ شادیوں کے معاملے میں عام طور پر چلن کس کا چلتا ہے, گورنمنٹ بولو, ہوم منسٹر کا چلتا ہے, تمہارا میرا نہیں چلتا ہے. یہ جتنی آئی تھی وہ اس سے اتنی خوش ہوئی اور وہ ایسے متاثر ہو کر گئی کہ انہوں نے رخصتی کے دو وہ ولیمہ رخصتی کے بعد وہاں سے میسج کہلوا مولوی صاحب کے گھر میں کہ اللہ تم نے بہت جزائے خیر آپ, تمہیں ہمارا ماٹے ایک رستو بنا دی. وہ مولوی صاحب کو بھی شہر کے اور سماج کے بہت سے اچھے لوگوں نے آ کر کہا, ان کے دوستوں نے, ہمارے دعوت کے ساتھیوں نے, مولوی صاحب اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے, بس آپ نے سیمپل بنا دیا کہ شادی ایسی شادی. تو بعد میں مولوی صاحب کے گھر کے لوگ بھی بہت خوش ہوئے, چلو بھائی لوگ خوش ہیں ماشاء اللہ, ایک نئی سنت, ایک نئی چیز ماشاء اللہ, سادگی سنت طریقے کے مطابق ہوئی ہے, یہ تو ماشاء اللہ ہمارے, اور وہ بھی مولوی صاحب کے گھر سے ہوئی ہے. مولوی صاحب کا شادی, مولوی صاحب کا ولیمہ, مولوی صاحب کی ہر چیز قابل قدوہ اسوہ ہے. وہ مولوی صاحب کو میں نے پوچھا یہ ہوا کیسے, بولے جب رشتہ طے ہوا تو تب سے میں فکر میں تھا کہ سماج کے اندر تو یہ سب چیزیں جاری ساری ہیں, ایک عام چیز ہے, نارمل چیزیں ہیں, تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے اندر سے ہمت دے, میں سماج کے بہاؤ میں بہ نہ جاؤں اور کسی کے تانے تشنی کی وجہ سے میں اپنے اندر کے ارادے اور اندر کی نیت کو کھو نہ بیٹھوں, کہ میں نے نیت کی تھی اس کو سادگی سے کرنا ہے, کہ میں ولی صاحب ہوں, میں مدرسے میں پڑھا ہوں, میرے پاس علم ہے, میرے گھر کی شادی اور عام جاہل گھر کی شادیاں یکساں ہوا کرتی ہیں. ہماری شادیاں کیسے ہونی چاہیے بولو, یہ معاشرت کی چیز ہے میرے دوستو, یہ چیزوں کی ہمارے یہاں کمی ہے. ان چیزوں کی کیا ہو رہی بولو, اس کی کمی کی وجہ سے, بلکہ اللہ معاف کرے بہت سی جگہوں پر اہل علم کے گھرانوں میں ایسی چیزیں وجود میں آتی ہیں کہ عوام کے لیے دلیل مل جاتی ہے, پھر مولوی صاحب نے گرا بدو ستو تو ہم نے کیوں نہ پڑھا چکے, اہل علم کے لیے کیا مل جاتی بولو, دلیل مل جاتی ہے. اچھے مولانا صاحب نے گرا بدو ستو جمع کریے, ہمیں کوئی گناہ کرو گے, بس سوچنے کی چیز ہے. ایک آدمی میرے پاس ایک مسئلہ پوچھنے آیا, میرے شہر کی بات, تو اس کے مسئلے کی ساری شیک سمجھنے کے بعد میں نے کہا یہ تو جوا ہے, جمار ہے بھائی, ہارا تم اس کو نہیں کر سکتے یہ کاروبار. تو وہ مجھے کیا کہنے لگا, مل صاحب ذرا سوچی سمجھی نہ بولو, تو میں تو بولی رہی لاجو. میں نے کہا اتنی ڈائرنگ سے میرے سے بات کرتا ہے, ہمیں کیوں ایسی بات کرتا ہے, پہلا مل صاحب نے پہلا مل صاحب کرا سے, اس میں ایک مسجد کے امام صاحب تھے, میں چپ ہو گیا. میں نے کہا دیکھ وہ کرتے ان کا عمل ہے, ان کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا, مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا, لیکن یہ چیز جائز نہیں ہے حکومت کا, اس میں پڑ مت. باقی رہا ان دو مولوی صاحبوں کو ملیں گے تو انشاءاللہ ان کی میں اصلاح کر دوں گا. یہ کہہ کے اس کو تو روانہ کیا, وہ روانہ میں نے فون سے فوراً مولوی صاحب سے رنگ جو نمبر لگایا. بعد میں خیر خبر پوچھنے کے بعد ان سے, مولوی صاحب آپ کیا کاروبار کرتے ہو اس طریقے کا؟ بولے ہاں مولوی صاحب. میں نے کہا تم نے اس کی کوئی تحقیق کی ہے پہلے؟ یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ کسی کو پوچھا کسی مفتی سے؟ بولے پوچھوا نہیں, ہمیں ضرورت نہیں لگی, کیا پتا کر رہے چلے میں بھی چالو کروں. میں نے کہا جاہل آدمی کرتا ہے, عالم آدمی کرتے ہو, اور آپ امام ہو ماشاء اللہ, آپ کو تحقیق کر کے کرنا چاہیے. اللہ کرنا دابیل سے اس وقت مفتی محمود صاحب آئے تھے یا اور کوئی مفتی, مفتی حفظ الرحمان صاحب آئے تھے ہمارے یہاں, تو شام کو وہ بھی آ گئے, میں بھی مفتی صاحب سے ملنے گیا. باتوں باتوں میں وہی بیٹھے تھے, میں نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا, اتنا جائز. تو باہر نکل کر کان پکڑنے لگے. میں نے کہا مولوی صاحب تم کرتے ہو, کتنوں نے چالو کر دیا ہے, میرے سامنے کان پکڑنے سے کیا فائدہ؟ تمہارے اس کاروبار اور عمل کو حجت بنا کر دوسروں نے چالو کر دیا ہے, اور یہ سب حرام میں پڑ رہے, تم انجانے میں پڑے ہو اور وہ دانستہ پڑ رہے. میرے بھائی ہم اسوا ہے لوگوں کے لیے, بہت سوچ سمجھ کر چلے, بہت سوچ سمجھ کر کریں, کیونکہ ہم اپنی زندگیوں کو جتنا علم کے تابع کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا تقویٰ دے گا, اتنی عافیت دے گا, اتنی عزت دے گا, اتنا اللہ زندگیوں میں نکھار دے گا, معاشرت کو, معاملات کو, عبادت کو, اپنی ذاتی زندگیوں کو, اپنی عبادتوں کو, پرسنل لائف کو, ہماری ہر چیز اسوہ بنتی ہے قوم کے لیے, سماج کے لیے, امت کے لیے. اس علم کا تقاضا پہلا یہ ہے کہ زندگیاں علم کے تابع کی جائیں, یہ پہلا اس کا تقاضا. اور اس علم کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس علم کو امت کے سارے طبقات کے اندر پہنچایا جائے. امت کے سارے طبقات کے اندر کیا کیا جائے بولو؟ پہنچایا جائے. ایک طبقہ تو وہ ہے جس میں طلب ہے, وہ تو میرے آپ کے پاس پڑھتا ہے, مکتب میں پڑھتا ہے, درسوں میں پڑھتا ہے, دارالعلوم میں پڑھتا ہے. اور امت میں ایک زمانے تک طلب تھی, صحابہ کی قربانیوں کی محنت کی برکت سے امت میں دین کی طلب تھی, اس لیے اس کی حاجت نہیں تھی. ایک عموم تھا علم حاصل کرنے کا, ایک عام مزاج تھا. چنانچہ اس زمانے میں اگر کوئی قافلہ حج کے لیے اپنے علاقے سے چلتا اور لوگوں کو پتا چلتا اس میں کوئی فقیہ ہے, کوئی محدث ہے, تو ہزاروں لوگ اس قافلے میں جڑ جاتے تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب کتابوں کی تصنیف کا دور شروع نہیں ہوا تھا, فلاں محدث اس قافلے میں, یہ قافلہ بیت اللہ پر جا رہا ہے, فلاں فقیہ صاحب ہے, فلاں امام ہے, چلو. اور لوگ جڑ جاتے تھے پورے راستے میں, حدیث سے فقیہ سے استفادہ کریں گے اور ان کی رہبری میں اپنی حج اپنے عمرے کو درست کریں گے. تو دو دو تین تین مہینے تک قافلے چلتے تھے, سواریوں کا زمانہ ایسا تھا, اور اس پورے سفر میں ان سے استفادہ کرتے تھے. لیکن جونجو زمانہ صحابہ کے دور سے دور ہوتا گیا, لوگوں میں دین کی طلب کمزور ہوتی گئی, لوگوں میں دین کی طلب کمزور ہوتی ہے. اس لیے پھر بعد میں علماء کو یہ خیال ہوا کہ یہ علوم ضائع ہو جائیں گے. یہ علوم کیا ہو جائیں گے؟ طلب نہیں ہے, ضائع ہو جائیں گے. اب تصنیف کا دور سن, چنانچہ سب سے پہلے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آپ کے امر سے ابن شہاب زہری نے علم حدیث کی پہلی کتاب لکھی. علم حدیث کا اول مدبین کوئی ہے تو کون ہے؟ ابن شہاب زہری ہے. عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے 99 ہجری خلافت کا, اور سن ہجری 101 ان کے انتقال کا, 2.5 سال حکومت کا دور ہے. بنو امیہ کے یہ خلیفہ عادل ہے. یہ زمانہ ہے عرف تدوین علوم کی تدوین کا. وہاں تک تدوین کی ضرورت نہیں تھی, سارے علوم سینہ بہ سینہ منتقل ہو رہے تھے. کیوں؟ لوگوں میں طلب تھی. تو طالب کو دین دینا یہ صالحین کا طریقہ ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے طالب کو دین دینا یہ صالحین کا طریقہ ہے, اور بے طلبوں کو دین دینا یہ انبیاء کا طریقہ ہے. بے طلبوں کو دین دینا یہ انبیاء کا طریقہ ہے. میں نے آپ کے پاس جو بچے پڑھتے ہیں مکتب میں مدرسوں میں, یہ امت کا 1% 2% اس میں طلب. اور وہ بھی کتنا پڑھتے ہیں میرے آپ کے پاس بتاؤ, ڈیڑھ دو گھنٹے, ڈھائی گھنٹے, تین گھنٹے. ان کے 21-22 گھنٹے کہاں گزرتے ہیں؟ گھر کے ماحول میں. جس ماحول, جس گھر کے ماحول میں اس فیملی کے لوگوں کے دلوں کے اندر طلب نہیں ہوتا, کیا ہے یہ بچہ 2-2.5 گھنٹہ میرے آپ کے پاس جو سیکھ, جو چیزیں سیکھ کر جاتا ہے, 22 گھنٹے اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیتا ہے. اس کو کیا کرتا ہے بولوں؟ کیونکہ زیادہ وقت ان کے پاس ہے. یہ انبیاء کا کام ہوتا تھا, یہ بے طلبوں میں محنت کر کے ان میں طلب پیدا کرنا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریاں تین ہوتی تھی, دعوت, تعلیم, تزکیہ. لیکن ابتدا دعوت سے ہوتی تھی. کیوں؟ قوم جانتی ہی نہیں کیا توحید ہے, کیا رسالت ہے, کیا جنت ہے, کیا دوزخ ہے, کیا شریعت ہے, کیا اللہ کے عوامر ہیں, کیا احکام خداوندی ہے, کیا اللہ کی مرضیات ہیں. قوم نہ واقف ہے اور طلب بھی نہیں ہے. بھائی یہ انبیاء کا طریقہ ہے, یہ طلب لوگوں میں پیدا ہو. کیونکہ طلب کے بعد کوئی بھی چیز دی جاتی ہے تو آدمی اس کی قدر کرتا ہے. بھوکے کو سوکھی روٹی دوں گے تو بولو بہت آپ کا شکریہ مان کر کھائے گا, مطلب اللہ تم نے بہت جیسا کیا, بہت بھوک لگے, ہر ٹائم جیسا میں کھانا نو لینا ہے. حالانکہ وہ آپ کے گھر میں 2 دن کی باسی روٹی تھی, 2 دن کا باسی سالن تھا جو فریج میں رکھا تھا, گرم کر کے آپ نے اس کو کھلا دیا, اور وہ آپ کا احسان بند ہو رہا ہے. اور جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو بولو, اب بریانی رکھ دوں گے دیسی مرغی کے تو بھی کہے گا نتی بھوک نہیں لگ رہی, جب ان کے بالکل چاہتا. طلب کی بات الگ ہے. امت آج اپنے دین کے بارے میں بے طلب ہے, بہت بڑا طبقہ پہ. اور اس کی سیدھی مثال آپ دیکھیں کہ جمعہ میں جتنے نمازی ہوتے ہیں اتنے 5 وقت بعد نمازی بولو نہیں ہوتے. جمعہ میں ہماری مسجدیں نمازیوں سے پیک ہو جاتی, اور جمعہ کے علاوہ 5 وقت میں آپ دیکھو صفیں خالی رہتی. یہ نماز ہے. اب رمضان میں روزے دیکھو, پہلے آج سے 20-25-30 سال پہلے مجھے یاد ہیں, جو کہ میں اکثر شعبان رمضان میں چلے میں جماعتوں میں جاتا ہوں مدرسے کی چھٹیوں میں, تو رمضان میں میں جماعتوں میں رہتا تو میں دیکھتا شہروں کے اندر ہوتے کچھ کھانے پینے والے روزے کے رمضان کے اندر, لیکن ہوٹلوں میں پردے لگ جاتے تھے. کیا لگ جاتے تھے بولو؟ ہاں پردے. اور جو عام طور پر سڑکوں پر شہروں میں جو لاریاں ہوتی تھی سموسے کباب چائے ناشتے کی, وہ دن میں روزے کی حالت میں نہیں کھولتا تھا, وہ آدمی دن دہاڑ نہیں کھولتا تھا. لوگ رمضان کا احترام کرتے تھے. اب شہروں میں جا کر دیکھو حالات بدلے ہوئے. ہم ایک جگہ پر پہنچے تو کیا رمضان کیا غیر رمضان, چائے کی کٹلی چل رہی, اور چائے بیچنے والے لے جانے والے چھوکرے ہوتے نا دنا دن بھاگ رہے, دے رہے, لے رہے. میں نے کہا اس گاؤں میں تو کچھ رمضان کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے, ہم روزے سے تھے, یہاں تو رمضان ہے کہ نہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. اب زکات کا معاملہ دیکھو, امت اپنی 100% زکات ادا نہیں کر رہی. اگر زکات ادا کرتی نا تو مسلمانوں میں غریب محتاج نہیں ہوتے. کیوں؟ اللہ نے زکات کا نظام ہی ایسا بنایا ہے, تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم, مالداروں سے لے کر غریبوں کو دینا دلانا یہ ساری غربت امت سے دور کر دے. لیکن مسلمان نہیں دے رہا ہے, دیتا ہے حساب کے بغیر دے دیتا اور اپنے من کو منا لیتا ہے کہ ہاں دے دیا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ امت کی طلب کمزور ہے یا طلب نہیں ہے. اہل علم حضرات جو ہے ہماری جماعت اس کے ذمے کام ہے کیا کرنا بولو؟ طلب پیدا کرنا. ہماری مثال ایسی ہے جیسے ایک بیٹا تھا ماں کا, وہ کھا پی نہیں رہا تھا, اس کی ماں فکر میں تھی یہ کھا نہیں رہا پی نہیں رہا ہے, اس کو کسی حکیم کے پاس لے گئی, اس کو کسی حکیم وید کے پاس لے گئی اور حکیم صاحب سے کہا اس کو بھوک ہی نہیں لگتی ہے, اس کو اچھا سے اچھا کھانا پیش کرتی ہوں, یہ کھاتا نہیں ہے. اچھا حکیم صاحب نے ایک چٹنی بنا کر دی, اس کو نے دو ٹائم چٹانا, اس کو دو ٹائم چٹانا. ماں گھر لے کر آئی, چٹانا شروع کیا, بچے کی بھوک کھل گئی. تو اب بچہ کھانا مانگتا ہے تو کس سے مانگتا ہے بولو؟ ارے کس سے مانگے گا؟ ماں سے مانگے گا. اب ماں اس کو کھانا دیتی, ہماری مثال اس ماں کی طرح ہے. امت میں گھس کر اس میں دین کی طلب پیدا کروانا یہ ہمارا کام ہے, اور جب اس کو بھوک لگے طلب پیدا ہو تو اس کو دین دینا بھی کس کا کام ہے بولو؟ ہماری ذمہ داری. دونوں ذمہ داریاں ہماری ہیں. امت میں طلب تھی, جب امت میں طلب تھی تو بات اور تھی, یہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا تھا, اب طلب نہیں ہے, ہے نا؟ اب بارش بن کے مجھے آپ کو برسنا پڑے گا. لوگوں میں گھس کر طلب پیدا کرنا. اور میرے عزیز و میرے بھائیو, جب امت کے اندر طلب پیدا ہوگی نا تو امت مجھ سے آپ سے کیا بولو؟ اپنا دین چاہے گی, اور طلب کر کے جب دین کو لے گی تو امت اس کی قدر کرے گی, اور لوگ زندگیوں کے اندر بھی کیا کریں گے بولو؟ 100% شریعت سنت کو لائیں گے, عبادت شریعت, عبادت معاشرت, معاملات, اخلاق, حقوق کا دین امت کے اندر زندہ ہوگا. اور ہمارے اس علم کے حاصل کرنے کا اصل ہدف نشانہ یہی ہے کہ میں پابند بنوں, امت کے اندر یہ ساری چیزیں عملی طور پر زندہ ہو جائیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ساری چیزیں مدینہ طیبہ میں صحابہ کے مردوں میں, عورتوں میں, بچوں میں, بوڑھوں میں, جوانوں میں زندہ کر دی. لیکن یہ چیز کب ہوتی ہے؟ جب میں آپ گھس کر کام کریں. اللہ نے یہ دعوت تبلیغ کی جو محنت دے رکھی ہے نا, تبلیغ کی تعریف کیا ہے؟ بے طلب بن کر بے طلب بندوں میں جانا اور ان میں محنت کر کے دین کی طلب پیدا کرنا. بے طلب بن کر جانا, ہمیں کس کے پاس جانا؟ بے طلب لوگوں میں جانا اور محنت کر کے کیا کرنا بولو؟ ان کے اندر دین کی طلب پیدا کرو. یہ تبلیغ کی تعریف ہے. اس لیے پیغمبروں کی دعوت میں دو جملے ہوتے تھے, انی لکم ناصح امین, میں تمہارے لیے خیرخواہ ہوں, امانت دار ہوں. اور دوسرا ان کا جملہ ہوتا تھا دعوت میں, ما اسالکم علی من اجر, ان اجری الا علی رب العالمین. لینا دینا کچھ نہیں تم سے, اور سرتاپا تمہاری خیرخواہی کا طالب ہوں, اور پوری امانت داری کے ساتھ. یہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اس میں کوئی چیز کی کمی کیے بغیر میں پوری پوری چیزیں تم تک پہنچاتا ہوں, کیوں؟ تمہارا بھلا ہو جاؤں. تو میرے عزیزو, میرے بھائیو, طلب پیدا کرنا, سمجھتے ہو, دعوت و تبلیغ کی محنت کا اصل مقصد یہی ہے. ہم اہل علم حضرات سے یہی کہتے ہیں وہ اس کام کی طرف متوجہ ہوں, اپنے پڑھانے اور اپنی دینی خدمات کے ساتھ اس کام کے اندر لگے. اللہ نے یہ پچھلی صدی میں 100 سال ہوئے اس کام کو, عربی ہمارے چاند کے حساب سے, عرب عجم میں, دنیا میں, کالے گوروں میں, دنیا کا کوئی خطہ, کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں جماعتیں نہ پہنچی, اور اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کے دین کی طلب. ورنہ آپ اپنے علاقوں کے حالات پوچھو, آج سے 50 سال پہلے اتنے مولوی صاحب تھے, اتنے حفاظ تھے, بولو ہیں؟ نہیں تھے. ہمارے یہاں گجرات میں مجھے یاد ہے, میں 1990 میں جب سہارنپور پڑھ کر آیا تو ہمارے یہاں تراوی پڑھانے کے لیے ہماری آنند جمعہ مسجد میں بہار سے حافظ صاحب بلائے گئے. پورے شہر میں ایک حافظ نہیں. 1990 کی بات کرتا ہوں, میں سہارنپور مذاہب سے پڑھ کر آیا تو ایک حافظ صاحب تھے, وہ اکیلے قرآن پڑھاتے, پیچھے سننے والا بھی کوئی نہیں. وہ جو پڑے قبول کر لینے کا. اور ایک 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 کمیٹی تھی جوانوں کی, ان کا کام یہ تھا 10 بجے صبح نکل جاتے اور ظہر تک دکان دکان پر جا کر حافظ صاحب کے ہدیے کے لیے چندہ کرتے. یہ آنند کا حال تھا. حالانکہ ہمارا ادارہ جو 100 سال پرانا ہے, آنند راندے اور دابیل, راندے رشرفیا ہمارا دابیل اور آنند, ہمارے گجرات کے ایسے 3 ادارے جو 100 سال پرانے ہیں. اتنا بڑا ادارہ ہونے کے باوجود ہمارے شہر کے اندر ہمارا کوئی حافظ نہیں. کیوں؟ طلب نہیں, طلب نہیں, طلب نہیں کہ میرا بیٹا حافظ بنے, عالم بنے. بات سمجھتے ہوں؟ اس کا شوق نہیں لوگوں کی طبیعتوں میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں وہ دور دکھایا, اور اس وقت یہ حال ہے کہ ہمارے یہاں تقریباً 60-65 مسجدیں ہیں شہر کے اندر, اور وہ حفاظ کے لیے کیا بولو ناکافی ہیں. حفاظوں کو باہر بھیجا جاتا ہے کہ بھائی ایک ایک مسجد میں 3-3, 4-4 حافظ ہوتے ہیں, 4-4 رکعت حصے میں آتی ہیں, کتنی آتی بولو. اور یہ کارگزاری آپ دیکھیں ہمارے صوبے کے اکثر اضلاع میں یہی تھی آج سے 40 سال پہلے, 30 سال پہلے یہی کارگزاری. اس کا عموم رواج نہیں تھا ہمارے یہاں. یہ چیزیں کیسے زندہ ہوئی کہ لوگوں کا وقت لگا جماعتوں میں, نقل و حرکت کی لوگوں نے چلے, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے, طلب پیدا ہوئی, اور طلب پیدا ہونے کے بعد گھروں میں یہ دائیے بنے کہ ہمارے گھروں میں خاندانوں میں حافظ بننا چاہیے, عالم بننا چاہیے. یہ دائیے بنے. آپ اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھو, آپ اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھو کیسا معاملہ تھا آج کا, آج سے 40 سال پہلے, 30 سال پہلے. اس علاقے 1992 میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شہور میں پہلا کھٹیاڑ کا پہلا اجتماع تھا. جہالت اور مخالفت کا یہ حال تھا کہ بھائیوں نے اپنی مسجدوں کے اندر انجن کی تصویر بنائی تھی. انجن آپ کو نہیں معلوم, چتر دوڑا تھا انجن کا, بتتے ہو, اور ڈبے بنائے تھے مسجدوں کے باہر, بلیک بورڈ جس پر اعلان لکھے جاتے ہیں نا, جاہرات سوچنا لکھی جاتی ہے نا وہاں, اور اس پر لکھا تھا دیوبندی ایکسپریس, جماعتی ایکسپریس, جہنمی ایکسپریس. تو میں پہلے آیا تھا, مجھے معلوم ہے اسی اور میں تہوار جماعتوں کو لے کر بہت پہلے نکلا, تو مجھے بھی جگہ جگہ ہی دیکھنا ملا. یہ حال تھا یہاں کا, جہنمی ایکسپریس ایسا لکھتے ہو. اللہ نے حالات بدل دیے. کیا کر دی بولو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے حالات بدل دیے. یہ جب ہوا, جب محنتیں ہوئی, لیکن کام بہت باقی ہے, کیونکہ ہمارے لیے خالی ہمارا علاقہ ہی محنت کا میدان نہیں ہے, ہمارے لیے پورا عالم ہے. کیا بولو؟ پورا عالم ہے, پوری امت ہے. علاقوں میں چلے پھرے کام کریں, اور جہاں محنتیں ہوگی میرے دو بھائیوں, وہاں پر دین اور دین کی شکلیں وجود میں آئے گی, اعمال اور اعمال کی شکلیں حقیقت کے ساتھ وجود میں آئے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. محنت ہونی چاہیے, یہ محنت کرو تاکہ لوگوں میں طلب پیدا ہو, محنت کرو تاکہ لوگوں میں طلب پیدا کرو. تو ہم اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے خطوں میں, میرے بھائیوں اپنی مسجدوں میں, یہ جو مزیوار جماعتیں ہیں نا, مزیوار جماعتیں, یہ اسی محنت کے لیے ہے کہ ان مزیوار جماعتوں کے ذریعے سے ہمارے محلے میں 100 گھر ہیں, 50 گھر ہیں, 200 گھر ہیں, ہمارے مودی صاحب کی ان مزیوار جماعت کے ساتھ بیٹھنا بھی ہو, اور اس مزیوار جماعت کے ذریعے سے اپنے محلے میں ایک ایک گھر کے اندر کیا ہو بولو, ملاقات پہنچنا ہو, اور ہماری بیٹھک ہو, ہمارا بات کرنا ہو, تاکہ لوگوں کے اندر میرے دوست بھائیوں دین کے اعتبار سے ایک شوق طلب پیدا ہو, ہماری اپنی شرکت ہو. ہم اس کو اپنے سے کوئی الگ چیز نہ سمجھیں کہ ہماری ضرورت کی چیز ہے. کیوں؟ طلب والوں کو دین دے ہی رہے ہیں, بے طلبوں میں کام کرنا بھی کس کی ذمہ داری بولو؟ ہماری ذمہ داری ہے. پیغمبر دونوں چیزیں کرتے تھے, اس علم کے میں آپ وارث ہیں. بچوں اس علم کا خاصہ یہ تھا کہ اس میں دونوں لائن کی محنتیں تھیں کہ طالبوں کو دیا جامع اور جن میں طلب نہیں ہے ان میں محنت کر کے طلب پیدا کی جامع. یہ مزید اور جماعت کی محنت جو ہے نا اسی کے لیے گھر گھر جا کر ہماری بیٹھ ٹھیک ہے. صبح میں ہمارے پاس مدرسہ ہوتا ہے, مکتب کی ذمہ داری ہوتی ہے, تو صبح ہم آپ اپنے مشغلے مشغول رہیں, ظہر بعد, عصر بعد, مغرب بعد, عشاء بعد, دس بجے اپنی فراغت کے بعد ہمارے ذمے میرے بھائی اپنی مزید اور جماعت کی دو چار ساتھیوں کی ایک جوڑی کے اندر ہم جڑ کر اپنی ذات سے عملی طور پر شرکت کر کے گھر گھر کی ملاقاتوں میں ہم شرکت کریں. کیا فائدہ ہوگا جانتے ہو؟ دیکھو ملاقاتیں اور ساتھی بھی کرتے ہیں جو عام ساتھی ہوتے ہیں. کیا ہوتے بولے؟ عام ساتھی. آپ مولوی صاحب ہیں, امام صاحب ہیں, مدرس صاحب ہیں, آپ صاحب وجاہت آدمی ہیں, آپ صاحب عزت ہیں, آپ کی اس گھر کے اندر حاضری سمجھتے ہو وہ سارے گھر کو چوکنا کر دے. مولوی صاحب آ رہے تھے, امام صاحب گھر میں آ رہے تھے, وہ باپ ہے نا سب کو بلایا تھا, بھیا والا چلو بتائیں آپ مرسا بھائی میں سو بتا سب جی کیسے سامنا. وہ کھاتے بیٹے کو ہی بلا لے گا, پری کھا جائیے آپ مرسا بھائی جائیے, تھک کر دکان سے آیا نا اس کو ہی بلائے گا, تو پری ہوئی جائیے آپ کیسے. مولانا صاحب آئے بات سامنے اپنی وجاہت کو استعمال کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی وجاہتوں کو استعمال کرتے ہیں. ادبیہ کے موقع پر قریش سے گفتگو کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کسی کو بھیجیں, آپ نے حضرت عمر کا انتخاب کیا کہ آپ جا کر ان سے قریش کے بات کریں. عمر نے فرمایا میرے سے اچھا آدمی بتاؤں جس کو قریش کے لوگ پسند کرتے ہیں. قریش کے لوگ پسند کرتے ہیں تو حضرت عمر جانتے ہیں میری تو ان سے بالکل بنتی نہیں ہے, پٹاخڑ جوڑیں گے. ہجرت کر کے نکلے تھے تو سامنے کھلی چیلنج کر کے نکلے تھے کہ جس کو اپنی بیوی رانا بنانی ہو, بچے یتیم بنانا ہو, بچے کے مکے کے باہر آ کر میرا مقابلہ کر. تمہر تو کھلی چیلنج دیکھ کر ایک ایک جماعت ان کے ایک ایک حلقے میں اعلان کر کر کھلے عام ہجرت کر کے نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر چھپتے چھپا کے نکلے, اور یہ کیسے نکلے تھے؟ دبنگ بن کر نکلے تھے, کسی نے ہمت نہیں کی ان کا پیچھا کرنے کی, جانتے تھے اور شیطان بھی ان سے دور رہتا تھا. وہ جانتے تھے اگر حضور نے مجھے بھیج دیا تو بات بنے گی نہیں جو آپ چاہتے ہیں, صلح سمادان کی بات, بیچ کی کوئی راستہ نکلے, چونکہ دونوں جو اکڑ پر آ گئے تھے تو کچھ معاملہ جھوکے نرم ہو آپ چاہتے ہیں. تو عثمان کو بھیج دی, عثمان کو آپ بھیج دی, وہ ان میں بچی ہے, وہ کرم ہے, معزز ہیں, ان کو پسند کرتے ہیں, صاحب وجاہت ہیں قریش کے نزدیک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی وجاہت کو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے استعمال فرمایا. آپ سب صاحب وجاہت آدمی ہیں, آپ کے ذمے مسجد کا مسلح ہے, مکتب کی کلاس ہے, کچھ نہیں تو آپ کاروبار میں لگے تو بھی کیا بولو, مولوی صاحب کا ہونے کا لیبل ہے کہ آپ ہمارے سماج کے مولوی صاحب ہیں, حافظ صاحب ہیں, قاری صاحب ہیں, مفتی صاحب ہیں. بھائی اس وجاہت کو استعمال کرنا ہے اپنی مزید اور جماعتوں کے ساتھ. آپ سے بہت اس کی معززانہ درخواست, ہم جڑے اس کام کے اندر, اپنے کو اس سے الگ تھلگ نہ رکھیں, یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ کر رہے ان کو کر, نہیں بھائی یہ کام تو میرا ہے. حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ, حضرت نے مرتبہ کابی میں یا خانپور میں سب علماء کو جوڑا اور پھر حضرت کسی بات پر غصے مانگے اور بہت تتاڑا علماء کو, تو مریض آپ تھے علاقے کے تھے, بولے اندر مزید اور جماعت بیٹھتی مشورہ کرتی ہیں فجر بعد, اور تم باہر نکل کر بوکڑے پر بینچیز اوپر باتیں کرتے ہو, جو کام تم کو کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں اور باہر نکل کے بڑیا پیتے ہو. بہت غصے میں حضرت نے پولیس آفس سے کہا یہ کام تو تم کو کرنا چاہیے. دکھائیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ اس کی ترتیب بنا اپنی مسجدوں میں جڑے اور کام کے اعتبار سے ملاقاتوں میں آپ آدھا گھنٹہ دیں, پونا گھنٹہ دیں, گھنٹہ دیں, جتنی آپ کے پاس فرصت ہے دیں. لیکن روزانہ کا ایک آپ کا تسلسل استقامت کے ساتھ کسی بھی مسجد اور جماعت کی جوڑی کے ساتھ جڑ کر ہمارے مولوی صاحب کا روزانہ کا ملاقاتوں کا نظام ہوگا تو آپ کی وجاہت اور آپ کی حاضری کی وجہ سے مسجد اور جماعت کی وہ جوڑی مضبوط بھی ہوگی اور وہ ملاقاتیں انشاءاللہ بڑی نافع اور مؤثر ہوگی. کہ آپ کے مقابلے میں کوئی آدمی حجت نہیں کرے گا. کرو آپ جو تشکیل کریں گے نماز کی، تعلیم کی، تین دن کی، چلے کی، چار مہینے کی، وہ اس کو سرسری طور پر نہیں لے گا بلکہ سیریسلی لے گا. مرسا بے چار مہینہ نکاؤ چھ، مرسا بے چلا نکاؤ چھ، مرسا بے بدن فجر نکاؤ چھ، وہ اس کو اپنی طبیعت پر سیریسلی لے گا. اور آپ کر کے دیکھو، اور جو کرتے ہیں ان کو اس کا تجربہ ہے، جو جاتے ہیں ملاقاتوں میں ان کو تجربہ ہے کہ ان کی حاضری کی وجہ سے وہ مسجد اور جماعت کی جوڑی کو کتنی زبردست تقویت ملتی. کش کے دنوں میں ہماری حاضری ہو، چھٹیوں کے موقع پر اپنے ساتھ تین دن دن کی جماعتیں بنا کر لے کر چلے. سمجھتے ہو؟ دیکھو علاقوں میں جو ہوتا ہے، سماجوں میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں سارا سماج ان کے پیچھے چلتا ہے. انا سولا دین مولو کی چودھری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے سر، بڑے ماتھے، بڑیل. ان کی جیسی شادیاں ہوتی ہیں سب ایسے ہی کرتے ہیں، ان کے یہاں موت میت جارت بیدتیں ہوتی ہیں لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، ان کے جیسے ویوہار سب پورے سماج ان کے پیچھے چلتے ہیں. اور ایسے دس بارہ ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے ہیں. مولوی صاحب محنت کر کے ایسے دس بارہ کو اپنے ساتھ تین دن لے جامے، محنت کر کے موقع پر ان کو چلا لے جامے، بار بار ان کے ساتھ ان کی آمد رفت ہوگی تو یہ دس بارہ آدمی ہے نا، مین آدمی سماج کے، گاؤں کے، علاقے کے، ان کے ذہن میں شریعت سنت آ گئی، دین کی عظمت، اللہ کام خداوندی کی عظمت آ گئی، تو میرے بھائیوں ان کے سارے کام کیسے ہوں گے؟ اب بولو شریعت سنت کے مطابق ہوں گے. تو ان کو دیکھ کر سماج کی شادیاں اور سماج کے اور بھی دوسری چیزیں کیسی ہوگی؟ سنت شریعت کے مطابق ہوگی. کیوں؟ ہمارے مولوی صاحب نے تین دن میں، چلنے میں، چار مہینے میں ان کو لے کر چل کر ان کا ذہن بنا کر ان کو تیار کر دیا. تو پورے سماج کا دھارا بدل جاتا ہے، رخ بدل جاتا ہے. چودھری قسم کی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنادید قریش پر محنت کرتے تھے، ہے نا، ابو جہل پر، ابو لہب پر، عقبہ پر، شیبہ پر، عاص بن وائل پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی. مستقل آپ ان کے لیے وقت فارغ کر کے ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ سنادید ہے، سرداران، یہ چودھری ہے، یہ اگر میری بات مان لیں گے سارا قریش نے، سارا عرب بات مان لے گا، سارا عرب میری بات مان لے گا. آپ ان کے لیے محنت کرتے تھے، انہی کے ساتھ بات چیت میں مشغول تھے. عبداللہ ابن مکتوم کی حاضری ہوئی، اپنے ناپینا پن کی وجہ سے وہ اس کو دیکھ نہیں سکے، سمجھ نہیں سکے، اور کوئی چیز انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی اور آپ کی طبیعت مبارکہ پر، ان کے پوچھنے پر ناگواری کے آثار آئے، تو اللہ نے آپ کو کیا ہے، عتاب نازل کر کے فرمایا عبس و تولی. اس وقت آپ سنادید قریش کے ساتھ مشغول تھے، آپ نہیں چاہتے تھے میں اپنی توجہ کو یہاں سے یہاں ان کی طرف ہٹاؤں. آپ کا اشتہاد یہ تھا کہ بار بار ملتے نہیں، اس طرح جمع ہونے کی شکل میں. عبداللہ میرا آدمی، جب چاہے مجھے مل جائے گا. اللہ نے احتیاط نازل فرمایا، چاہتے تھے. میرے بھائی اس قسم کے لوگ ہر سماج میں ہوتے ہیں، سمجھے نا. ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ سماج کا سر اور پاؤں، سماج کا سر اور پاؤں دونوں کو ان کے حوالے کر دینا. اور ہمارے مولوی صاحب تین دن میں، چالیس دن میں، چار مہینے میں ان پر محنت کر کے ان لوگوں کا دینی، ایمانی، شرعی، سنی ذہن بنا دیں اور ان کے دلوں کے اندر شریعت سنت کو بھر دیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آگے چل کر سماج کا پورا رخ کس کی طرف ہو جائے گا؟ بولو شریعت سنت کی طرف ہو جائے گا. لیکن یہ چیز جو ہے نا، ایسے نہیں آتی ہے، اس کے لیے اس کو سیکھنا پڑتا ہے. کہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، حکمت کے ساتھ دعوت دیجیے. یہ چیزیں سیکھنی پڑتی، گزرنا پڑتا ہے اس سے، کس کو کیسے ٹیکل کرنا، کس کو کیسے لینا، کس کو کیسے سنبھالنا. مردم شناسی، موقع شناسی، اس لیے سال سال مانگتے علماء سے. کیا مانگتے ہیں؟ سال سال مانگتے ہیں. ہاں، مردم شناسی، موقع شناسی کی کوئی کتابیں نہیں ہیں اس موضوع کی، وہ تو تجربہ چاہتی ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم، تو اس موضوع کی کوئی کتابیں نہیں ہوتی ہے، وہ تو آدمی کو ان تجربوں سے گزرنا پڑتا ہے. کیونکہ علم کے ساتھ علم شرط ہے، بردباری. اس لیے پیغمبروں کو علم نبوت دیے جانے سے پہلے بکریاں چروائی گئی. کیا چروائی گئی؟ بکریاں، تاکہ ان کے اندر علم پیدا ہو، برداشت کرنا. کیا پیدا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، موسیٰ جیسے جلالی باپوں نے بھی بکریاں چرائی ہے کہ نہیں, تاکہ حلم پیدا ہو, بردباری پیدا ہو, برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو, چونکہ نبیوں نے برداشت کیا اس کو اور بہت برداشت کیا. اور اللہ تعالیٰ برداشت کرنے پر ایسا کہتے تھے فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ایسے آپ بھی صبر کیجیے. تسلی ہے کس کی؟ صبر کی, کہ بس ویٹتے رہیے آپ اس کو. کیا کریے بولو؟ ویٹتے رہیے, شکایت نہ کیجیے. فصبر صبر جمیلا, صبر جمیل کی تعریف کیا ہے؟ کہ ایسا صبر جس میں شکایت نہ ہو. آپ مجھ سے شکایت نہ کریں. کتنا برداشت کیا بتاؤ آپ نے, کیسا برداشت کیا؟ وراثت تو ہر چیز کی ہوتی ہے, علم کی, کوڑن کی, درد کی, تکلیفوں کی, فکر کی, محنت کی, باپوں کی, ہر چیز کی وراثت ہوتی ہے. باپ بیٹے, بیٹا باپ کا وارث بنتا ہے تو سب چیزیں وراثت میں آتی ہیں, ہے کہ نہیں؟ مال دولت بھی آتا ہے اور قرضہ بھی آتا ہے. ایسا تھوڑا کہ میٹھا میٹھا ہف ہف نہ کڑوا کڑوا تھو تھو. انبیاء کی جماعت یہ علم کی وارث ہیں, علماء کی, علماء کی جماعت یہ انبیاء کی جماعت کے علم کی وارث ہیں. تو انبیاء کی سیرت ہم اپڑھیں کہ ان پر حالات کیسے گزرے اور کیوں گزرے. ان سے دو پیسے مانگتے تھے کہ نہیں؟ دیکھو, آدمی کو سب سے زیادہ پیاری چیز کوئی ہوتی ہے, اپنی عزت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ عزت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت شروع کرنے سے پہلے اہل مکہ میں الصادق الامین کے نام سے معروف و مشہور تھے, لوگوں میں معزز اور مکرم تھی, آپ کا لقب تھا الصادق الامین, سب آپ کی عزت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ نبی بنائے گئے تو نبی بنائے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری عزت کو دام پر لگا دیا. یہ نہیں سوچا کہ میں مکے میں ایسا معزز ہوں, مکرم ہوں, الصادق الامین کہلایا جاتا ہوں, اب میں یہ دعوت کا کام لے کر چلوں, دین کی محنت تبلیغ لے کر چلوں گا, لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ نہیں, آپ نے پوری عزت کو داؤ پر لگا دی. چنانچہ آپ کو کاذب, ساحر, مجنون, یہ ساری چیزیں آپ کو کہی گئی. آپ نے یہ سب چیزیں برداشت کر دی. تو امت میرے بھائیوں, کام کرنے کے لیے اندر کا تھوڑا کلیجہ, تھوڑی بردباری, تھوڑی ہمت, دل گردہ چاہیے. ہم ولی صاحبوں سے اس لیے سال مانگتے ہیں کہ تھوڑا ان حالات سے گزر جاؤ, پھر انشاءاللہ آپ کہیں بھی رہیں گے آپ ہی آپ ہوں گے. کسی بھی طبقے کو, کسی بھی سماج کے اندر آپ خدمت کریں گے, آپ اس پورے سماج کو ٹیکل کرنا جانیں گے. اس کو کیسے لینا, کس کو کیسے دین سے قریب کرنا, پیندر مزدور بھی ہے اسے کیسے بات کرنا, سیٹ صاحب بھی ہیں کیسے بات کرنا, حاجی صاحب بھی ہیں, انجینئر صاحب بھی ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی ہیں, ہے نا, اور شرابی کبابی قسم کے لوگ بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, ہر ایک کو کیسے ٹیکل کرنا. یہ سال اس لیے ہے تاکہ ہم میں استقامت پیدا ہو. سال اس کے لیے ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دے رکھی ہے یہ امت کے سارے طبقات کے اندر پہنچے اور لوگ لگاتے. کیسے لگے گا؟ دیکھو, آدمی کے بس میں پہلی چیز اندر کی نیت ہے. کیا ہے بولو؟ پہلی نیت ہے. کسی کے جیب پر نہ جلنا. سب سے بڑی چیز ہم کو دی گئی ہے وہ صلاۃ الحاجت دی گئی. کیا دی گئی بولو؟ صلاۃ الحاجت میرے بھائی, کہ صلاۃ الحاجت دی گئی. صلاۃ الحاجت نیت کریں, اللہ سے روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھیں. ایک بزرگ کہتے تھے کہ اگر تمہارا مسئلہ صلاۃ الحاجت سے نہ پورا ہو, صلاۃ التوبہ پڑھیں. کیا پڑھیں؟ صلاۃ التوبہ پڑھیں اور اللہ کو منوائیں, اللہ سے مانگیں, اللہ کو منائیں, تو مسئلہ حل ہو جائے گا سال لگانے کا. یہ تو کسی کو نہیں کہنا کل چلے جاؤ, پرسوں چلے جاؤ. آپ امام ہیں, مدرس ہیں, ماشاء اللہ استاد بنے ہوئے ہیں, تو وہاں کے پہلی کمیٹی سے, ذمہ داروں سے بیٹھ کر اس کا مشورہ کیا کرنا بولو؟ پہلے اس کا مشورہ کرو, اس کی ترتیب بناؤ. یہ سب دین کے اہم شعبے ہیں, کسی دین کے شعبے کو اجاڑ کر ہمیں کام نہیں کرنا ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے بلکہ اس کی ترتیب دینی. جیسے نماز ترتیب کے ساتھ, یہ نماز میں قومہ بھی فرد ہے, قیام بھی فرد ہے, سجدہ بھی فرد ہے, رکوع بھی فرد ہے, قاعدہ بھی فرد ہے. لیکن وہ سب کیسا ہے بولو؟ ترتیب کے ساتھ. ہر ترتیب کے ساتھ قیام بھی ہو جاتا ہے، رکو بھی ہو جاتا ہے، سجدہ بھی ہو جاتا ہے، قاعدہ بھی ہو جاتا ہے، سارے فرائض ادا ہو جاتے ہیں. سال لگانا ہے لیکن اپنی ایک ترتیب بنا کر، جہاں خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان وہاں کی خدمت والوں سے، میرے بھائیوں وہاں کے ذمہ داروں سے آپ مشورہ کریں، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں، اور آپ اپنے لیے کوئی مہینہ طے کریں. کیا طے کریں؟ کوئی مہینہ کہ بھی شعبان میں جانا ہے، مئی میں جانا ہے، ہے نا، دسمبر میں جانا ہے، اکتوبر میں جانا ہے، اگست، کوئی مہینہ طے کریں اور اپنی تیاری، اپنے طور پر اپنی تیاریاں شروع کریں. اور تیاریوں میں سب سے بڑی چیز کیا ہے بولو؟ صلاۃ الحاجت. دعا کے اندر طاقت ہے، ناممکن کو ممکن بنا دینا، ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت کس میں ہے؟ دعا. پھر اندر کی جتنی استراری کیفیت، جب آپ نے اپنا مہینہ کوئی طے کر دیا، جیسے جیسے دن نزدیک آتے جائیں گے اندر ایک استراری کیفیت پیدا ہوتی جائے گی، اور اندر کی جتنی استراری کیفیت کے ساتھ میں آپ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ راستوں کو آسان کر دے گا، اللہ تعالیٰ شکلوں کو کھولے گا، اور آدمی کے لیے سال لگنا آسان ہو جائے گا. تو سال لگا رہے ہیں، ہاں، اور ہمارے سال لگے ہوئے جتنے علماء کرام ہیں، یہ اپنے آگے کے تقاضوں کو سوچیں. ملکوں کے اندر ہماری جماعتیں جاتی ہیں، الوداع کی ضرورت ہوتی ہے. الحمدللہ اس وقت ہمارے صوبے میں سالانہ 70-80 جماعتیں بیرون ممالک پہ جاتی ہیں، اللہ کا شکر ہے. وہ اپنی طور پر دیکھیں، اگر ہمارے یہاں مشورے سے بیرون کے ملک کی تشکیل نہیں ہے تو اندروں نے ملک کے اندر اپنی مسجدوں کی چار مہینے کی جماعتیں، اندر ملک کی چار مہینے کی جماعتیں بنا، بڑے خرچے کی جماعتیں ہندوستان کے دور دور کے علاقوں کی. یہ ہمارا جو دور دور کے علاقے ملک کے، وہاں جماعتیں کم پہنچتی ہیں، بڑے خرچے کی جماعتیں بنا کر اپنے ساتھ چلے اور ان تقاضوں کو کور کریں، لیکن اپنے ساتھ پوری جماعت بنا چاہیے. تو سب نیت کرتے ہو ان شاء اللہ؟ ارے بھائی نیت کرتے ہو؟ اور ہمت کر کے بتا اس مہینے کے اندر سال کے لیے کون بنتے ہیں.